السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین یا رب العالمین. سورہ آل عمران کے دو رکوع کا مطالعہ ہم نے کل مکمل کیا تھا، آج آیت نمبر 21 سے رکوع نمبر 3 کا مطالعہ ہم شروع کر رہے ہیں. یہود کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا بھی انکار کیا اور کئی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید بھی کیا، اور ان کا معاملہ یہ بھی رہا کہ وہ لوگ جو حق کا اور عدل کا حکم دیتے تھے ان کو بھی شہید کرتے رہے. فرمایا کہ تبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دی. ہماری تاریخ بھی اس سے بھری پڑی ہے. نبوت ختم ہو گئی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن انبیاء کے وارث علماء ہوتے ہیں اور کئی علماء حق کو شہید کیا جاتا رہا، اور بنی اسرائیل کی تاریخ میں اگر انبیاء کی شہادتیں ہیں تو ہماری تاریخ میں علماء حق کی شہادتیں ملے. تابعین کے زمانے میں سینکڑوں تابعین کو رحمت اللہ علیہ مجمعین ایک ایک دن میں شہید کیا گیا ہے، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے. تو حق کا راستہ وہ راستہ ہے کہ جس میں مشکلات آتی ہیں. پہلے ایمان کو کہا گیا کہ ان مشکلات کے لیے بہرحال تمہیں تیار رہنا چاہیے. اس کے بعد یہود کے اس طرز عمل کا ذکر کیا گیا کہ وہ خوش فہمیوں میں مبتلا ہو گئے تھے. ان کا قول نقل کیا گیا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں آگ تو نہیں چھوئے گی جہنم کے مگر چند دن کے لیے. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، اور انہیں ان کے دین کے بارے میں اس بات نے دھوکے میں ڈال دیا جو وہ گھڑا کرتے ہیں. عمل کچھ کرتے نہیں تھے، لیکن خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ بس اللہ ہمیں جنت میں ویسے ہی داخل کر دے گا اور جہنم میں تو ہم نہیں جائیں گے سوائے چند دن کے کہ جس میں ہم نے بچھڑے کی پوجا پاٹ کر لی. لیکن اللہ رب العزت نے اس طرح کے تصورات کی نفی فرمائی. اس کے بعد آیت نمبر 26 اور 27 بہت خوبصورت مقام ہے. اللہ کی ذات و صفات کا اور عظمت کا بیان ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز کے لیے رات کو کھڑے ہوتے تھے تو یہ کلمات پڑھتے تھے، قل اللہم مالک الملک، اے نبی فرمائیے اے اللہ بادشاہی کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، جس کو تو چاہے بادشاہ کو اختیار دے دے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے تو اختیار چھین لے، وتعز من تشاء، جس کو چاہے تو عزت عطا فرما دے، وتذل من تشاء، جس کو چاہے ذلیل و رسوا فرما دے. اب اگر یہ عقیدہ ہمارا پکا ہو تو ایک باوقار شخصیت سامنے آئے گی. انسان لوگوں سے چاپلوسی نہیں کرے گا، جس سے کہ کل اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. بیدک الخیر، اے اللہ کل خیر تیرے ہاتھ میں ہے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو رات کو داخل فرماتا ہے دن میں اور دن کو داخل فرماتا ہے رات میں. وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اور تو زندے سے نکالتا ہے مردے کو اور مردے سے نکالتا ہے زندے کو. وترزق من تشاء بغیر حساب، جس کو چاہتا ہے اللہ تو بغیر حساب اس بات آپ فرماتا ہے. یہ کل اختیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. یہ جملے بار بار پڑھنے سے اللہ کی عظمت کا احساس دل میں بیدار ہوتا ہے، پروان چڑھتا ہے. اس کے بعد اہل ایمان کو بڑی اہم ہدایت دی گئی کہ وہ ایمان لانے والوں کو چھوڑ کر کفار سے دلی دوستی اختیار نہ کریں. فرمایا کہ لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اہل ایمان ایمان لانے والوں کو چھوڑ کر کفار کو اولیاء نہ بنائیں. ایک ہے غیر مسلموں سے حسن سلوک کرنا، یہ اچھی بات ہے، لیکن دلی ہمدردی والی دوستی اختیار کرنا، ان کو اپنے رازوں میں شریک کرنے کی کوشش کرنا، اس کے اجازت ہمارے دین نے نہیں. تو فرمایا کہ ایمان لانے والوں کو چھوڑ کر کفار سے دلی دوستی اختیار نہ کریں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو یہ روش اختیار کرے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. یہ بڑے شدید الفاظ. آج ہمیں بھی جائزہ لینا چاہیے، حکمران کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کی دوستیاں کن لوگوں سے، اور ہمیں بھی عوام کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمیں رول ماڈل کس کا پسند ہے، اللہ کے رسول کا، صحابہ اکرام کا، یا غیروں کے طریقے آج ہمیں زیادہ پسند ہے. تو فرمایا کہ جو ایمان لانے والوں کو چھوڑ کر غیروں سے دوستی اختیار کر رہا ہے دلی ہمدردی والی، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ اس برے رویے سے ہماری حفاظت فرمائے. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا چوتھا رکوع شروع ہوتا ہے، اور آیت نمبر 31 میں اللہ کے رسول کی اتباع کا حکم دیا گیا. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فتبعونی, تو میری اتباع کرو, میرے نقش قدم کی پیروی کرو, میرے فٹ اسٹیپس کو فالو کرو. یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت فرمائے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ بہت بخش دینے والا مسلسل رحم فرمانے والا. یہود و نصارہ بھی اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے تھے, کچھ مسلمان بھی اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. فرمایا کہ زبانی دعویٰ کافی نہیں, عمل کا ثبوت پیش کرو. اللہ سے اگر محبت ہوگی تو رسول اللہ کی اتباع ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اتباع نام ہے ایک ایک عمل کی پیروی. اللہ تعالی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام مبارک سنتوں پر عمل کی توفیق. لیکن بھائی یاد رکھیے, جب سنت کی پیروی کی بات آئے تو خوب سوئے خوب تر کی تلاش رہنی چاہیے. انگلش میں ہم کہتے ہیں نیور سیٹل فار دا لیس, آگے بڑھنا چاہیے. 23 برس کی سنت کیا تھی اللہ کے رسول, اس کو بھی تو دیکھیں. 23 برس کی زندگی لگی اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا, اور اللہ کی زمین پر اللہ کے عطا کردہ عادلانہ نظام کو قائم کرنا. 23 برس کی زندگی میں ایک لمحے بھی اس میں فرق نہیں ملے گا, ایک لمحے کا ناغہ, ایک دن کا ناغہ نہیں ملے گا آپ کو سنت میں. تو جب ہر ہر سنت پر عمل کی بات ہو تو 23 برس کی سنت پر بھی عمل ہونا چاہیے. یہ اتباع ہوگی اللہ کے رسول کی تو اللہ کی محبت کا دعویٰ صحیح قرار پائے گا. فرمایا کہ ایسے میں تو اللہ تم سے محبت کرے, اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا, اور اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. فَإِن تَوَلَّوْا, پھر اگر تم منہ پھیر لو گے, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, تو بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں فرماتا. یہاں بتایا گیا کہ جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت نہ کرے وہ عمل کے اعتبار سے کفر کر رہا ہے. آج ہمارے معاشرے میں وہ لوگ پیدا ہو گئے جو سنت اور حدیث کا انکار کرتے ہیں. قرآن کی آیت بتا رہی ہے اگر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں ہو رہی تو یہ حقیقت کے اعتبار سے کفر ہو رہا ہے. اللہ ہمیں اپنی اطاعت کی بھی توفیق دے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بھی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد تین پیدائشوں کا ذکر آئے گا ہمارے سامنے. مریم علیہ السلام کی پیدائش, یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ طور پر زکریا علیہ السلام کے گھر میں, اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ طور پر مریم سلام علیہا سے. یہ جیسے کہ میں نے کل عرض کیا تھا, آج پھر عرض کر رہا ہوں کہ نجران کے علاقے سے ایک ڈیلیگیشن, ایک وفد آیا تھا عیسائیوں کا, اور اس نے ڈائلاگ کیا تھا, مکالمہ کیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس مقام پر قرآن نے ان کے غلط عقیدوں کا رد کیا ہے اور ان کو دعوت حق بھی پیش کی گئی. تو پس منظر ذہن میں رکھیے کہ نجران سے کچھ عیسائیوں کا وفد آیا تھا, اس کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حق کی بات کو بیان کیا جا رہا ہے اور ان کے غلط عقیدوں کا رد بھی کیا جا رہا ہے. اب آئیے سب سے پہلے حضرت مریم سلام علیہا کا ذکر. ان کی والدہ نے ایک نظر مانی تھی, رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی, اے میرے رب میرے بطن میں ہے, میں اسے تیرے حوالے کرتی ہوں, نظر کرتی ہوں, مجھ سے قبول کر لے. انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ اگر بیٹا پیدا ہوگا تو میں بیت المقدس کی خدمت پر اس کو معمور کر دوں. ان کے پیدا ہو گئی بیٹی, تو کہنے لگے اے اللہ میرے تو بیٹی پیدا ہوگی. اللہ نے فرمایا کہ جو بیٹی اللہ نے دی ہے کوئی بیٹا اس کے جیسا نہیں ہو سکتا, یعنی مریم سلام علیہا. بہرحال انہوں نے اللہ کی جو نظر مانی تھی وہ پوری کی, اور انہیں حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے, اور وہ مفسرین نے لکھا ہے کہ خالو تھے حضرت مریم کے, انہوں نے حضرت مریم کی کفالت کی اور عمدگی کے ساتھ ان کی پرورش فرمائی. حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک عجیب بات دیکھی, جب وہ ان کے پاس جاتے تو ان کے مخصوص کمرے کے اندر جو عبادت کے لیے مقرر کیا گیا تھا اور اس سے گفتگو ہوتی تھی, تو بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ بے موسم کے پھل ان کے پاس ہوتے تھے, لیکن صحیح طور بہتر رائے یہ ہے کہ بڑی حکمت کی بات ان کی زبان پر جاری ہو گئی تھی. تو حضرت مریم سے انہوں نے سوال کیا, زکریا علیہ السلام نے, یہ باتیں تمہیں کس سے سکھا تھی؟ کیونکہ عورت تو کبھی نبی نہیں بنی, تم تو نبی بھی نہیں ہو, لیکن اتنی عمدہ باتیں کہاں سے آ رہی؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے سکھایا. تب وہیں زکریا علیہ السلام نے اللہ کو پکارا, ایک دعا کی, رب حب لی من لدنک ذریتا طیبہ, اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما. انک سمیع الدعاء, بے شک تو خوب سننے والا, علم رکھنے والا. یہ بڑھاپے کو پہنچ گئے تھے, لیکن ان کی خواہش کی کوئی بیٹا ہو تاکہ اللہ نے جو نعمت نبوت کی طور پر دی ہے یہ سارا علم آگے لوگوں کو منتقل ہو جائے. یہ دعا بڑی پیاری ہے, اولاد کے لیے دعا جب آگے کو کرنی ہو تو ربی حب لی من لدنک ذریتا طیبہ, اہلا میں تجھ سے پاکیزہ اولاد کی دعا کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے سے بشارت سنا دی کہ بیٹا ہوگا, انہوں نے کہا کہ اللہ بیٹا کیسے ہوگا, کیونکہ یہ انتہائی بوڑھے تھے اور علماء نے لکھا ہے مفسرین نے ان کی عمر 100 برس کی تھی, ان کی اہلیہ وہ بوڑھی بھی تھی اور بانجھ بھی ہو چکی تھی. اللہ نے فرشتوں کے ذریعے کہلوا دیا اولا کذالک اللہ یفعل ما یشاء, اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے, اللہ اسباب کا پابند نہیں ہے, جب چاہے کسی کو اولاد عطا فرما سکتا ہے. یوں اللہ رب العزت نے یحییٰ علیہ السلام عطا فرما دیے زکریا علیہ السلام. دیکھیے یہ بھی سمجھ لیجیے, یہ ایک اللہ نے گراؤنڈ تیار کیا ہے. آگے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بیان آنا تھا جو عیسائیوں کو سنانا مقصود تھا, اور ان کی پیدائش بھی بغیر والد تھی اور ان لوگوں نے ان کو خدا قرار دے دیا. تو موجزانہ پیدائش عیسیٰ علیہ السلام کی بیان کرنے سے پہلے یحییٰ علیہ السلام کی موجزانہ پیدائش کا ذکر آ گیا کہ جب زکریا علیہ السلام بوڑھے تھے, ان کی والدہ انتہائی بوڑھی اور بانجھ تھی, تو اللہ نے ان کی پیدائش فرما دی. اب 5 وقت شروع ہوتا ہے اور اس میں حضرت مریم سلام علیہا کا ذکر ہے. اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ, کہ اے مریم اللہ رب العزت تمہیں ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے, اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم, اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم. انہوں نے بھی کہا کہ اللہ میرے ہاں اولاد کیسے پیدا ہو جائے, مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں. اللہ کا حکم آیا کذالک اللہ یخلق ما یشاء, اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون, جب اللہ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے ہو جا اور وہ کام ہو جاتا ہے. بغیر والد کے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی حضرت مریم سلام علیہا کے ہاں, اللہ کے خاص کلمے سے. اللہ نے کہا کن اور وہاں انہیں حمل ٹھہر گیا حضرت مریم سلام علیہا کو, اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ان کے گھر میں ہو گئی. پھر ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت بنی اسرائیل کے لیے تھی. فرمایا وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ, اور وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف. یہ عیسائیت جو آج پھیل رہی ہے اتنی زیادہ, یہ غلط, اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی تعلیم بھی بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے تھی, اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب وہ آخری رسول آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی رسالت تمام انسانیت کے لیے. تو قرآن نے بھی کہا کہ وہ تمام انسانوں کے لیے نہیں تھے, رسول الی بنی اسرائیل, وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے. اس کے بعد ان کے معجزات کا ذکر ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ ایک مٹی گارے کی شکل بناتے تھے, پرندے کی پھونک مارتے تھے, اس میں جان آ جاتی تھی. وہ پیدائشی اندھوں کو اور کوڑی کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے شفا دے دیا کرتے تھے, اسی طرح اللہ کے حکم سے مردوں کو زندگی دے دیا کرتے تھے. تو یہ معجزات تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائے, اور پھر انہوں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو یہی دعوت دی فتق اللہ واطیعون, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. ان اللہ ربی و ربکم, بے شک اللہ میرا تمہارا رب ہے, فاعبدوا, اسی کی عبادت کرو, ھذا صراط مستقیم, ہی سیدھا راستہ ہے. انہوں نے بھی ایک اللہ کی دعوت دی لیکن لوگوں نے انکار کیا. خاص طور پر جو یہود تھے انہیں دشمنی ہو گئی عیسیٰ علیہ السلام, اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام ان پر نکیر کرتے تھے, ان کے علماء پر خاص طور پر, یہ کیا تم دنیا پرست بن گئے ہو, لوگوں سے ان کے مال ہڑپ کرتے ہو, باطل باتیں بیان کر کے اور من چاہے فتوے دے دیا کرتے ہو. جب یہ نکیر کیے عیسیٰ علیہ السلام نے تو وقت کے جو جھوٹے علماء تھے یہود کے, انہوں نے ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ دائر کر دیا, کہا کہ یہ جو موزے دکھا رہے ہیں موزے نہیں تو جادو ہے معاذ اللہ, اور انہوں نے جادو کیا تو یہ کافر ہو گئے, یہ مرتد ہو گئے, واجب القتل ہو گئے معاذ اللہ. یہ علماء یہود کی حرکتیں تھیں عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف, اور اس وقت کی روکی حکومت کے ذریعے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سوری دلوانے کی کوشش کی. جب یہ ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو پکارا من انصاری الی اللہ, میرا مددگار ہے کون اللہ کی طرف, یہ تو دین کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں, میرا دست و بازو کون بنے گا. قال الحواریون نحن انصار اللہ, ان کے حواریین اچھے جو نیک ساتھی تھے انہوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار. زیادہ سے زیادہ ان کی تعداد 12 بتائی گئی اور ان میں سے بھی بعض نے ایک نے غداری کرنی اور سولی دلوانے کی کوشش کی. لیکن ان لوگوں نے پھر آگے چل کے بڑی قربانیاں دی ہیں اور حق کو بہت زیادہ عام کیا. بہرحال اس وقت لوگوں نے کوشش کی عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کی, اللہ نے اس پر تبصرہ فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, اور ان لوگوں نے فریب کیا, چال چلی, اللہ نے بھی تدبیر فرمائی, وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے. اس کا ذکر قرآن میں صحیح احادیث میں تو نہیں ہے لیکن ایک گوسپل آف برناباس ملتی ہے جس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے. یہ برناباس عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں سے, اور یہ برناباس کی جو بائبل یا گوسپل ہے اس پر عیسائی دنیا میں بھی پابندی لگی ہوئی ہے,
اسی کے اس میں حقیقتیں بیان ہوئی جو قرآن سے مطابقت رکھتی ہیں. بہرحال اس میں ذکر ہے کہ جس حواری نے ساتھیوں میں سے جس نے غداری کی تھی اس کی شکل بنا دی گئی عیسیٰ علیہ السلام جیسے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلند کر لیا جیسے کہ ہمارا عقیدہ اور اگلی آیت بیان دی، اور وہ جس نے غداری کی تھی اس کو سولی دے دی گئی. اس کے بعد چھٹا رکوع سورہ مبارکہ کا شروع ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الی ومطهرک من الذین کفروا، عیسیٰ میں تمہیں پورا اٹھا لوں اور اپنے اوپر بلند کر لوں گا اور جن لوگوں نے کفر کیے یعنی یہود اس سے بچا لوں. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بلند کر لیا گیا اور قیامت کی علامات اس لیے وہ دوبارہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد بتایا گیا کہ یہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا قرار دے دیا ان کی موجزانہ پیدائش کی بنیاد پر. تو اللہ نے کہا کہ موجزانہ پیدائش کی بنیاد پر اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا قرار دیتے ہو تو اس کے زیادہ حقدار تو آدم علیہ السلام. فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام جیسی. خلقہ بالتراب، اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. ثم قال له کن فیکون، پھر فرمایا کہ ہو جاؤ تو ہو گئے. تو اگر عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر والد کے پیدا ہوئے، اس بنیاد پر تم ان کو خدا قرار دے رہے ہو، تو آدم تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، انہیں زیادہ قرار دینا چاہیے. لیکن ایسی بات بالکل نہیں. اس کے بعد یہ جو وفد آیا تھا نجران کا، اس کے عقائد کا رد کر دیا گیا، ان کے سامنے حق بیان بھی کر دیا گیا، اور پھر ان کو دعوت مباحلہ دی گئی. مباحلہ کے معنی یہ ہے کہ دونوں پارٹیز آ جائیں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ جو جھوٹ پر ہے اس پر لعنت فرما. اس کا ذکر آیا فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جو آپ سے اس بارے میں جھگڑا کرے اس کے بعد کہ جبکہ آپ کے پاس علم آ گیا. فقل، تو اے نبی آپ فرما دیجیے تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو. ونساءنا ونساءکم، اور ہم بلائیں اپنی عورتوں کو تم بلاؤ اپنی عورتوں کو. وانفسنا وانفسکم، ہم خود بھی آ جائیں اور تم بھی آ جاؤ. ثم نبتہل، پھر ہم التجا کریں اللہ سے. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالتے ہیں. آ جاؤ، اللہ ہی فیصلہ کرے گا. اللہ کے رسول گھر والوں کو لے کر آئے، یہ بھی جب آئے کہ نجران کے لوگ عیسائی، جب انہوں نے گھر والوں کے مبارک اور نورانی چہرے دیکھے ان کی ہمت نہیں ہوئی، اور مفسری نے لکھا ہے کہ انہوں نے جزیہ دینا قبول کیا لیکن مباحلے کی دعوت کو قبول نہیں کی. تو یہ ہے حق کے حوالے سے معاملہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل واضح فرما دیا. یہ چھ رکوع مکمل. اب اگلے چار رکوعوں میں یہ جو عیسائیوں کا وفد آیا تھا اس کو پرزور دعوت دی گئی، اور دعوت دی گئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنے کی. آیت نمبر 64 میں دعوت کا بڑا اہم اصول بیان کیا گیا. فرمایا کہ قل یا اہل کتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں. ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی بھی کسی اور کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے. یہ بڑا پیارا مقام. اہل کتاب عیسائی ہیں، یہود بھی، ہمارے اور ان کے شدید اختلافات. وہ ہماری کتاب کو نہیں مانتے، ہمارے رسول کو نہیں مانتے. عیسائی خدا مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے عیسیٰ علیہ السلام. لیکن کہا جا رہا ہے اگر ایک بات بھی مشترک ہو تو اس سے دعوت شروع کرو. اور وہ مشترک بات کیا ہے؟ تمام کتابوں میں ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا ہے. یہ ہے خوبصورت بات. ہم اکثر باتیں کرتے ہیں اختلافی، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اختلافی باتوں سے بات شروع نہ کرو، اتفاقی باتوں سے، جن پر اتفاق ہو اس سے بات شروع کرو. ایسے میں افہام و تفہیم آسان ہو، ایک دوسرے کے قریب آنے کا امکان ہو. اس کے بعد فرمایا گیا کہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ یکسو ہو جانے والے مسلم تھے. وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھے. مختلف گروہوں نے، یہود نے، نصارہ نے اپنا تعلق جوڑ رکھا تھا ابراہیم علیہ السلام سے. فرمایا کسی گروہ میں ہونے کی بنیاد پر نجات نہیں، یہ فرقہ پرستی میں مت جاؤ، ایک اللہ کے ہو جاؤ، مسلم ہو جاؤ، فرما برداری اختیار کرو. اگلی آیت، آیت نمبر 68، بتایا گیا کسی سے محبت اس وقت صحیح قرار پائے گی جب اس کی اتباع کی جائے، اس کی پیروی کی جائے. فرمایا کہ ان اول الناس ابراہیم للذین تبعوه، ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی. وہ آدم نبی والذین آمنوا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین، اور وہ جو ایمان لانے والے ہیں، یہودیوں کو، نصرانیوں کو، مشرکین کو دعوت ہم چاہتے ہیں اللہ کے، اور بڑے محبوب ابراہیم علیہ السلام کے، ہم تو بڑی محبت کرتے ہیں ان سے. اللہ نے کہا زبانی دعوے نہ کرو، جو ان کی اتباع کرے گا وہ ان کے قریب. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانتے ہیں، جو ان سے محبت کا دعویٰ کرے گا تو اس کو اتباع کرنا لازم ہے. جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے، میرے طریقے سے محبت کی، اسی نے محبت کی مجھ سے. تو دعویٰ نہیں چلے گا، پیروی کرنا لازم ہے. اللہ ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آیت نمبر 72 ہے اور 8 رکوع شروع ہوتا ہے. یہود کی ایک سازش کا بیان ہے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتے تھے صبح کے وقت اور کہہ رہے تھے ہم ایمان لے رہے ہیں، اور شام میں جا کے انکار کر دیا کرتے تاکہ لوگوں پر ایک نفسیاتی طور پر امپیکٹ ڈالے، اور اس طرح چاہتے تھے کہ لوگوں کو دین حق سے دور کرتے. یہ ہے نفاق کی وہ کہتے ہیں جو شعوری نفاق ہوتا ہے، جانتے بوجھتے گئے لیکن انکار دل میں تھا، قبول نہیں کیا تھا، اور شام کو لوٹے تو انکار کرتے ہوئے واپس لوٹے. اس کے بعد آیت نمبر 75 ہے. قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ قرآن کے کلام میں توازن ہے. اہل کتاب کے برے لوگوں کا بھی قرآن ذکر کرتا ہے، لیکن اگر ان میں کوئی اچھی بات ہے تو قرآن اس کا ذکر بھی کرتا ہے. اور یہی بات ہمیں بھی اختیار کرنی چاہیے، کوئی ہمارا کتنا ہی مخالف کیوں نہ ہو، اگر اس میں کوئی خیر و خوبی ہے تو اس کا اعتراف کرنا چاہیے. خاص طور پر جب ہم دین کی دعوت کا کام کر رہے ہوں تو جن سے گفتگو ہو ان کی خوبیوں کو نمایاں بھی کرنا چاہیے تاکہ ان کے دلوں کو جیتا جا سکے. اب اس کا ذکر فرمایا کہ ومن اہل کتاب، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے، من ان کا امن بزنداری وتی نہیں، کہ اگر آپ اس کے پاس ہے نبی ڈھیرو مال امانت رکھوا دیں تو وہ لوٹا دے، بڑا ایماندار ہے. لیکن اس کے برعکس ومن ہوں من ان کا امن بدینار اللہ وتی کا اللہ ما دمتا علیہ قوم، اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر آپ ایک اشرفی معمولی سے اس کے پاس رکھوا دیں تو وہ نہیں لوٹائے گا جب تک کہ آپ اس کے سر پر کھڑے نہ رہیں. ذلك بانهم قالوا، یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے کہا لیس علینا بالامیین سبیل، ہم پر امیین ان ان پڑھ لوگوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں. یہ ہے یہود کا قول. کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، ان کا بھی قرآن نے ذکر کیا، لیکن ایسے بھی ہیں کہ ایک اشرفی میں رکھوا دے تو واپس نہ جب تک کہ پیچھے نہ پڑے رہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ان پڑھ لوگوں کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا. یاد رکھیے یہودی زمین پر واحد قوم ہے جن کی مذہبی کتاب دوسروں پر ظلم کرنے کی اجازت دیتی ہے. ان کی مذہبی کتاب ہے تالمود، اس میں لکھا ہے کہ اگر مقدمہ یہودی کی عدالت سے جیتنے کا امکان ہو تو یہودی یہودی کی عدالت میں کرے، اور اگر غیر یہودی کی عدالت سے فائدہ ملتا ہو تو غیر یہودی کی عدالت میں کرے. یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہودی نہیں ہیں وہ جینٹائل ہیں، جانور، اور اس سے بھی بدتر ہیں، ان کا مار خراب کرنا ہمارا پیدائشی حق ہے. یہودی یہودی سے سود نہیں لیتا، دوسروں سے لے گا. اور یہی آج دنیا کے اندر انہوں نے فائنینشلی مسلمانوں کو بھی اور انسانوں کو بھی جکڑ رکھا. تو یہ وہ قوم ہے زمین پر انسانیت کی سب سے بڑی دشمن، جس کی مذہبی کتاب کہہ رہی لوٹو ان کو، یہ انسانیت کے دشمن نمبر ون ہے، اس کو یاد رکھا جائے. پہلے ہمارے علماء کہتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ کیا یہودیوں کو برا کہتے ہیں، برا کہتے ہیں، اور آج سب کو معلوم ہے کہ امریکہ کو استعمال کر کے مسلمانوں پر ظلم کون کر رہا ہے. اسی طریقے پر سائنس انسٹیٹیوشنس کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے دنیا کو کس نے جکڑ رکھا، وہ یہودی. یہ بات آج بالکل کھل کر ہمارے سامنے آ گئی. اس کے بعد آیت نمبر 78 میں ذکر ہے کہ یہ اللہ کی کتاب میں تحریف کر دیا کرتے ہیں، اپنے پاس سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، لوگوں سے چند پیسے لینے کے لیے من چاہے فتوے دے دیتے ہیں. فرمایا کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. اس کے بعد ان کا ذکر آیا کہ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا ہم عیسائیوں کی طرح جیسے انہوں نے عیسیٰ کی پوجا پاٹ کی آپ جو ہم سے اپنی رسالت قبول کروانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، ہم بھی آپ کو عیسیٰ کی طرح پوجنا شروع کر دیں؟ معاذ اللہ، قرآن نے اس کی نفی کہ کسی انسان یعنی جس کو نبی اللہ بنا دے اس کے لیے روا نہیں ہے کہ جب اللہ اس کو کتاب دے دے تو وہ لوگوں سے کہے کہ تم میری عبادت کرو، نہیں بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ کون ربانی جینا، اللہ والے بنو. تو یہ کیونکہ یہود کے کئی اعتراضات تھے ان کے جوابات قرآن دے رہا ہے کہ ہر رسول نے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی. عیسائیوں کی بھی پوجا پاٹھ عیسائیوں نے کی تو غلط کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم لوگوں کو دیا تھا. اس کے بعد 9 رکوع شروع ہوتا ہے اور آیت نمبر 81 ہے. اس میں اللہ نے ایک عہد لیا تھا رسولوں سے، اس کا بیان ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا انبیاء سے کہ جو میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، ثُمَّ جَاءَ بما معاکم، کہ تمہارے پاس رسول آ جائیں اس کی تصدیق کرتے ہوئے جو تمہارے پاس کتاب ہے، لتؤمنن بہ ولتنصرن، تو ضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور ضرور اس رسول کی مدد کرو گے. یہ تمام رسول سے عہد لیا گیا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے آخری رسول، اور جو عہد رسولوں سے لیا گیا وہ ان کی امتوں پر بھی لازم تھا. تو اب ان بنی اسرائیل کے لوگوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی عہد لیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی عہد لیا گیا آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے. ابھی آخری رسول آگے ہیں تو اپنے رسولوں کے عہد کو پورا کرو اور ان کا ساتھ دو اور ان کی رسالت کو قبول کرو. یہ دعوت آج بھی اہل کتاب کے لیے، ان کی کتابوں میں آج بھی آخری رسول کی بشارات موجود ہیں، آج بھی ان سے مطالبہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو گے تو نجات ملے گی، اس کے بغیر نجات نہیں مل سکتی. اس کے بعد آیت نمبر 85 ہے، فرمایا کہ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، کوئی اور نظام زندگی اختیار کرے گا، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں ایسے لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. اللہ ہمیں پورے کے پورے اسلام پر عمل کی توفیق دے. یہ مسجد میں بھی ہے، دکان پر بھی ہے، کاروبار میں بھی ہے، یہ انفرادی زندگی میں بھی ہے اور اجتماعی زندگی میں بھی ہے. انفرادی زندگی پر فوراً عمل کرنا چاہیے، اجتماعی زندگی میں باطل کا نظام ہے، اس کو بدلنے کی جد و جہد کرنا ہماری ذمہ داری ہے تاکہ پورے کے پورے اسلام پر عمل ہو سکے. اس کے بعد بتایا گیا آیت نمبر 90 میں کہ جو لوگ کفر پہ اڑے رہیں گے اور کفر ہی میں آگے بڑھ کر انتقال کریں گے ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اور فرمایا آیت نمبر 91 میں، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے، فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، تو ان میں سے کسی سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا چاہے وہ زمین پر سونا ہی دے دے قیامت کے دن. اس دن کوئی مال، کوئی سفارش، کوئی دوستی، کوئی تعلقات قائم نہیں آئیں. آج مہلت ہے، جو قبول کر لے اور عمل کر لے اس کے لیے توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے، ورنہ اس دن نہ کوئی مال کام آئے گا نہ کوئی اور شے کام آئے گا. اس کے بعد چوتھے پارے کا آغاز ہوتا ہے اور دسواں رکوع سورۃ آل عمران کا شروع ہو رہا ہے. فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تمہاری نیکی مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں سے خرچ نہ کر دو جو شے تمہیں بڑی پسند ہے، چاہے وہ مال پسند ہو، وہ اولاد پسند ہو، یا جان پسند ہو، یا صلاحیت اور وقت، جو کچھ بھی ہے جب تک لگانا دو تمہاری نیکی مکمل نہیں ہو سکتی. بخاری شریف میں واقعہ ہے، صحابی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، ان کا بہت بڑا باغ تھا 600 درخت پر مشتمل، بہرحا اس کا نام تھا، وہ دوڑے دوڑے آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ باغ مجھے بہت محبوب ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے، میں نے دے دیا اللہ کے راستے. یہ صحابہ کا عمل تھا کہ وہ عمل کرتے ہیں. اللہ ہمیں صرف سننے سنانے کی نہیں بلکہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد کعبے کی عظمت کا بیان ہے آیت نمبر 96 میں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدا للعالمین، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا کہ اللہ کی عبادت کرے وہ بکہ میں، یہ مکہ کا پرانا نام بکہ ہے، یہ ہدایت کا ذریعہ اور برکت کا ذریعہ ہے لوگوں کے لیے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں واضح نشانی ہے جیسے کہ مقام ابراہیم، جس کے پاس بیٹھ کر، جس کے پاس کھڑے ہو کر طواف کے بعد دو رکعت نماز ادا کی جاتی ہے. ومن دخلہ کان آمینا، جو اس میں داخل ہو گیا اس کو امن مل گیا. بیت اللہ میں اگر اس وقت کے لوگوں کے والد کا دشمن بھی یا باپ کا قاتل بھی داخل ہو جاتا تھا اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، امن کا ذریعہ تھا. اس کے بعد حج کی فرضیت کا بیان، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اس کے گھر کا حج کرے. ومن کفر، اور جو کفر کرے، فان اللہ غنی عن العالمین، تو بے شک اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز. یہ بڑی اہم بات ہے، حج کی فرضیت جس پر ہو جائے استطاعت وہاں تک جانے کی اور پھر بھی نہ کرے تو یہ کفر ہے. جامع ترمذی کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استطاعت کے باوجود حج نہ کیا چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے، اللہ ہمیں اس کی سعادت دے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اچھا بھائی، استطاعت خود بخود پیدا نہیں ہوتی، پیدا کرنی پڑتی. آدمی نکاح کرنا چاہتا ہے تو استطاعت پیدا نہیں ہوتی، پیسہ جمع کرتا ہے اس کے. گھر بنانا چاہتا ہے، خود بخود استطاعت پیدا نہیں ہوتی، پیسے جمع کرتا ہے. تو حج کی استطاعت جو خود بخود پیدا نہیں ہوگی، پیدا کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اہل کتاب کو دعوت دی گئی ہے، کیوں اللہ کے راستے سے روکتے ہو؟ جا جانتے بوجھتے کیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہو؟ آیت نمبر 100 میں مسلمانوں کو بڑی اہم ہدایت دی گئی اور اس دور کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب, اگر تم اہل کتاب کے کسی ایک گروہ کی بات مان لو گے, یردوکم بعد ایمانکم کافرین, وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کفر کی طرف پھیر دیں گے. ان سے دوستی اختیار نہ کرو, اس سے سلوک الگ شے ہے, لیکن اس سے ایسی دلی ہمدردی والی دوستی اختیار نہ کرو کہ ان کے جیسے ہی ہو جاؤ اور وہ تمہیں ایمان سے نکال کر کفر کی طرف لے جائیں. تو اللہ تعالیٰ اہل کتاب کی کس طرح کی دوستی سے ہماری حفاظت فرمائے؟ ایک دوستیوں کی بالمشافہ جا کر, اور ایک دوستیاں کیسی ہیں, انہیں کے چال چلن پسند, انہیں کے طور طریقے پسند, انہیں کے فلسفے پسند, اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی ہے. دسواں کو مکمل ہوا, اہل کتاب میں سے عیسائیوں کے حوالے سے گفتگو مکمل ہو گئی. اب اگلے 10 رکوع ہیں اس سورہ مبارکہ کے, جس میں اہل ایمان سے امت مسلمہ سے خطاب. اب آیت نمبر 102, 103, 104 بہت پیارا مقام قرآن کا, بڑی جامعیت کے ساتھ ہماری ذمہ داریوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, حق تقاتی ہی, جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق. تقوا کے معنی اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پر لگانا اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور تمہیں موت آئے تو اس حالت میں کہ تم اللہ کے مسلم نہیں فرما بردار, کوئی لمحہ نافرمانی میں بسر نہ کرو, موت کسی بھی وقت آ سکتی. اگر نافرمانی کی حالت میں موت آئی تو کیا منہ لے کے اللہ کے پاس جاؤ؟ اللہ ہمیں اسلام کی حالت میں زندہ رکھے اور ایمان کی حالت پر خاتمہ عطا فرمائے. یہی جنازے کی دعا ہم پڑھتے ہیں, اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام, اللہ ہم میں سے تو جسے بھی زندہ رکھ اسلام کی حالت میں زندہ رکھ. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان, اور ہم میں سے جس کو بھی تو وفات دے اللہ ایمان کی حالت میں وفات دے. تو ہر مسلمان سے مطالبہ اللہ کی اطاعت کرو, اس کی نافرمانی سے بچو, ہر لمحے اس کی اطاعت کرو, ایسا نہ ہو کہ نافرمانی کرے اور اس وقت موت آ جائے. اگلی آیت, واعتصموا بحبل اللہ جميعا, تم سب مل کر اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھامو. اللہ کے رسول کی حدیث جامع ترمذی میں اللہ کے رسی سے مراد قرآن ہے. ولا تفرقوا, اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے وحدت امت, اس سے بڑی تفصیل اور بڑے درس انہوں نے لکھا ہے. آج ہمارے یہ اختلافات قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو تھامنے کی توفیق دے, باقاعدہ تلاوت بھی کریں, سمجھیں بھی, عمل بھی کریں اور دوسروں تک پہنچائیں. جب اس کی دعوت عام ہوگی تو انشاءاللہ ہم قریب آ سکیں گے. اس صحابہ پر اللہ کے انعامات ہوئے, ان کا بیان, واذکروا نعمت اللہ علیکم, اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اذ کنتم اعداء, جبکہ تم دشمن تھے, فالف بین قلوبکم, تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا فرما دی. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا, تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شِفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, اور تم آگ کے گڑے کے کنارے پہنچ چکے تھے. فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا, اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ, اسی طرح اللہ اپنی آیات کو واضح فرماتا ہے تمہارے لیے. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, تاکہ تم ہدایت پائے. قرآن کی برکت سے دشمنیاں ختم ہو جائیں گی, اللہ الفتح عطا فرما دے گا, اللہ جہنم سے بچا لے گا, اللہ ہدایت دے دے گا, اللہ ہمیں اپنی کتاب سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیت, اب یہ جو مسلمان جڑیں گے آپس میں, جڑو, جماعتی زندگی اختیار کرو, اجتماعیت اختیار کرو. جڑ کر کیا کرنا ہے؟ فرمائے کہ ولتکم منکم امتن, چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت تو ہو, یدعون الی الخیر, جو خیر کی طرف لوگوں کو بلائے. خیر سے قرآن میں مراد لی گئی ہے قرآن کی, سورہ نحل کی آیت نمبر 30 میں قرآن کو خیر کہا گیا. جس قرآن نے تمہیں جوڑ دیا, اب تم جڑ کر دوسروں کو قرآن کی طرف لاؤ اور انہیں بھی جوڑنے کی کوشش کرو. تو چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو لوگوں کو خیر یعنی قرآن کی طرف بلائے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, اور نیکی کا حکم دے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ, اور بدی سے روک. یہ ذمہ داری پوری امت کی ہے. اب یہ آیت نمبر 110 پڑھیں گے انشاءاللہ, لیکن امت یہ کام نہ کر رہی ہو جیسے کہ آج نہیں کر رہی, تو جو جاگے, جن میں رمق پیدا ہو, وہ جڑے اور یہ کام کرے, قرآن کی طرف لوگوں کو بلائیں, نیکی کا حکم دیں اور بدی سے روکیں. آگے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی کامیاب ہونے والے ہیں. کامیابی صرف ان کو ملے گی, اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. ہم خود قرآن پڑھیں, سمجھیں, عمل کریں, دوسروں کو بھی دعوت دیں. خود نیک بنیں, دوسروں کو نیکی کی دعوت دیں. خود بدی سے بچیں, دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کریں, تب کامیابی. اس کے بعد آیت نمبر 106 ہے، فرمایا کہ کچھ چہرے اس دن خوش و خرم ہوں گے جنہوں نے قرآن پر عمل کیا ہوگا، جنہوں نے اللہ کے تقاضوں پر عمل کیا ہوگا، اللہ ہمیں انہیں شامل فرمائے، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے کفر کرنے والے، اللہ کی کتاب کو فراموش کرنے والے، اللہ ہمیں ان میں ہونے سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد بار بار رکوع شروع ہوتا ہے، آیت نمبر 110 ہے جس میں پوری امت کی ذمہ داری بیان ہے، فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جنہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ہم یہ جملہ تو پڑھ لیتے کہ تم بہترین امت، اور امت کچھ بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ نہیں پڑھتے کہ کیوں بہترین، آج کو بہترین نہیں، آج مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کشمیر اور فلسطین میں، افغانستان اور عراق میں، چیچنیا اور بوسنیا میں کیا ہوتا رہا، کتنا ظلم ہو رہا ہے، آج اللہ ہم سے راضی تو نہیں۔ بہترین کب ہوں گے؟ جب ذمہ داری کو ادا کریں گے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو چاہتا ہو کہ بہترین ہو، بہترین امت کا حصہ بنے، اسے چاہیے کہ اس کے تقاضوں پر عمل کرے۔ بہترین کیوں ہو؟ اخرجت للناس، تمہیں انسانیت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دو گے، وتنہون عن المنکر، اور بدی سے روکو گے۔ آج تو برائیوں کی دعوتیں دی جاتی ہیں، نیکیوں سے روکا جاتا ہے، یہ امت کا کام نہیں، امت کا کام ہے نیکیوں کو عام کرے اور بدی سے مٹانے کی کوشش کرے، جب امت یہ کام کرے گی تو بہترین امت قرار پائے۔ اللہ ہم سب کو یہ ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ذکر آیت نمبر 111 میں، یہود اور نصارہ کی فکر نہ کرو، یہ کچھ ستا لیں گے تمہیں، تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں۔ مزید آیت نمبر 112 میں فرمایا کہ یہود پر تو اللہ کی ذلت رہی ہے، اللہ کی طرف سے محتاجی پر تھوپی گئی ہے، ہاں یا تو یہ مسلمان ہو جائیں تو ان کو پناہ مل جائے گی، یا غیروں کی پناہ مل جائے گی تو برقرار رہیں گے۔ آج بھی اسرائیل کی حکومت تو ہے یہودیوں کی، لیکن امریکہ اور برطانیہ کی آشیرواد کے ساتھ۔ تو فرمائے کہ وحبل من الناس، لوگوں کی پناہ مل جائے تو مل جائے، ورنہ ان کے لیے زندہ اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء تک کو شہید کیا ہے اور اللہ کی آیات سے انہوں نے انکار کیا۔ اس کے بعد پھر قرآن کا خوبصورت مقام ہے، اہل کتاب کے برے لوگوں کا ذکر کیا، لیکن ساتھ ہی نیک لوگوں کا ذکر کیا۔ یہود میں سے عبداللہ بن سلام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایمان لے آئے تھے، ان کی کچھ اور ساتھی تھے وہ ایمان لے آئے تھے۔ فرمایا یہ نیک لوگ ہیں، رات میں قیام کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اللہ کو، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں۔ یہ قرآن کا توازن ہے، جہاں اہل کتاب کی برائیاں قرآن بیان کرتا ہے، وہاں ان کے اچھے لوگوں کی صفات کو بھی قرآن نے بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 117 ہے جس میں بتایا گیا کہ جو ایمان کے بغیر خرچ کرتے ہیں، ایمان کے بغیر اعمال کرتے ہیں، ان کا معاملہ ایسے ہی کہ کسی کا کھیت ہو اور اس پر زور کی آندھی آئے اور اس کو برباد کرتے ہیں، ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ اس کے بعد بڑی اہم ہدایت دی گئی آیت نمبر 118 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بقولۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، اپنوں کے سوا دوسروں کو رازدار نہ بناؤ، یہ تمہاری خراب میں کوئی کمی نہیں کرتے، ان اہل کتاب کو، کفار کو اپنا رازدار نہ بناؤ، ان سے حکومتی سطح پر اور دوسری سطحوں پر ایسی دوستیاں نہ کرو کہ اپنی انفارمیشن ان کو دینا شروع کر دو، اپنی انٹیلیجنس انفارمیشن ان سے شیئر کر لو۔ یہ بہت کچھ کیا ہمارے حکمرانوں نے، پکڑ پکڑ کے اہل ایمان کو ان کے حوالے کیا، ان کو آ کر حملے کرنے کی دعوتیں دی، کہا کہ ان کو رازدار نہ بناؤ، ایسی دوستی اختیار نہ کرو، یہ تمہاری تباہی کے سوا کچھ نہیں چاہتے، کچھ نہیں دیا انہوں نے پاکستان کو سوائے دشمنی کے، سوائے بربادی کے۔ تو یہ زندہ آیات قرآن، تو فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں، ان سے رازداری والی دوستیاں اختیار نہ کرو۔ اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 120 میں، تم ان سے دوستیاں بڑھاتے ہو، حالانکہ ان کا معاملہ کیا ہے، یہود و نصارہ کا، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی اچھائی ملتی ہے ان کو بری لگتی، ہم نے ایٹم بم بنایا تو ان کو برا لگا تھا، امریکہ کے پاس اتنا ہو کہ پوری دنیا کو 10 دفعہ برباد کر دے کوئی پریشانی نہیں، ہم بنائے دفاع کے لیے تو برا لگتا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی تو ان کو بری لگتی، وہ ان تصیبکم سیئۃ یفرحوا بہا، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف اور برائی پہنچی یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں ان کا معاملہ تو یہ ہے تمہارے ساتھ، کہاں ان سے دوستی اختیار کرتے؟ اس کے بعد بہت پیارا مقام ہو رہا ہے، وہ ان تصبروا، اور اگر تم صبر کیے رکھو، اللہ سے لو لگاؤ، ان کی فکر نہ کرو، مشکلات کے ثابت قدم رہو، صبر کیے رکھو، وتتقوا، اور اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو، اس سے تمہارا تعلق مضبوط رہے، اس کی اطاعت کرتے رہو، اس کی نافرمانی سے بچو، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کے فریب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ہے ایمان کا مسئلہ، اگر صبر کیے رکھیں گے، اللہ سے تعلق مضبوط کیے رکھیں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے، یہ سارے مل کر بھی ہمارا انشاءاللہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. ان اللہ بما يعملون محیط، بے شک جو اس وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نایات کا فہم عطا فرمائے اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الله.